نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ان شاء اللہ تعالی تراویح کی پہلی 8 رکعتوں میں 7 سورتیں پڑھی جائیں گی جو مدنی سورتیں ہیں اس 10 سورتوں کے مجموعے میں سے بقیہ 7 کے جن میں سے 3 کل ہم سن چکے ہیں یہ سورہ ممتحنہ پھر سورہ صف پھر سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون پھر سورہ تغابن پھر سورہ طلاق اور پھر سورہ تحریر جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں یہ سورتیں خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ دوسرے یہ کہ عام طور پر ان سورتوں میں جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ جذبات ایمانی میں کچھ کمی آ رہی ہو جوش جہاد میں جذبہ انصاف میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہو کہ جس پر انہیں ملامت کی جا رہی ہے یہ چیزیں خاص طور پر ہمارے لیے بہت ہی متعلق ہیں کہ جن میں یہ چیزیں نہ ہونے کے درجے میں رہ گئی ہیں ان صورتوں کا اگر خاص طور پر مسلمان مطالعہ کرے تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے جذبات ایمانی میں بھی ایک حرارت تازہ پیدا ہو اور جوش جہاد اور جذبہ انصاف بھی ان میں پیدا ہو ان میں سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ ممتحنہ وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے سورہ مجادلہ سے بہت مشابہ ہے سورہ مجادلہ میں بھی یاد ہوگا بہت زور اور اہتمام کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ حزب اللہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں میں یہ وقت بہت راسخ ہونا چاہیے کہ ان کی دلی محبتیں صرف اہل ایمان کے ساتھ ہیں خونی رشتے اور تعلق اور تمام رشتے داریاں یہ سب تابع ہو جائیں اس تعلق ایمانی سے اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور رہے گی اور جد و جہد نہیں کی جا سکے گی اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس جد و جہد کا حق ہے اسی مضمون سے سورہ ممتحنہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اہل ایمان میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہو جانا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و بنا للہ فقد استکمل الایمان جس نے محبت کی کسی سے تو صرف اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو روکا جائے جب یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق کے تابع ہو جائیں گی تو فرمایا فقد استکمل الایمان تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی چنانچہ یہی مضمون ہے کہ جو پھر اس سورہ مبارکہ میں بہت اہتمام اور تاکید کے ساتھ آیا آیت نمبر 3 میں فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں نہ تمہارے رحمی رشتے کچھ فائدہ پہنچائے گے نہ تمہاری اولاد کچھ فائدہ پہنچائے گی یفصل بینکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اس دن تمہارے مابین واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا یعنی اگر تو اس سے لو لگائی ہے اور اس سے تعلق جوڑا ہے تو پھر خلوص اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ باقی تمام رشتے تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں پہلے رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے اس میں گویا کہ ایک دعا ہے جو تلقین کی جا رہی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم اے پروردگار ہمیں کفار کے لیے تختہ مسخ نہ بنا دیجیے یعنی ان کے ظلم و ستم کا ہم نشانہ نہ بن جائے جیسے کہ اہل مکہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ انہیں محنت دی جا رہی تھی اور اہل ایمان کی آزمائش ہو رہی تھی تو یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں ایسی آزمائش سے بچا آزمائش کے بارے میں یہی صحیح نقطۂ نظر ہے کہ کبھی بھی اس کے لیے انسان خود نہ چاہے کہ میرا امتحان لیا جائے بلکہ انتہائی سے بچتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے اور اس انتہائی سے بچائے رکھے. البتہ اگر امتحان میں ڈالے تو پھر وہی ہے کہ جو ہمیں سرخرو کرنے والا ہے, پھر اسی سے انسان دعا کرے کہ وہ ثابت قدم رکھے. سورہ ممتحنہ کے آخر میں ذکر ہو رہا ہے خواتین کی بیعت کا. مردوں کی بیعت کا تو تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے سورہ فتح میں. وہ بیعت تو بنیادی طور پر جہاد کی بیعت ہے, اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپانا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اس لیے کہ وہاں تو بیعت رضوان تھی, اور بیعت رضوان میں تو یہ طے ہو گیا تھا کہ چاہے ہم یہاں سب کے سب شہید ہو جائے کوئی چیز نہیں دکھائے گا. یہ تھا کہ جو معاہدہ ہوا بیعت رضوان میں. یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے, اس سے ہم تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیعت کا معاملہ ہمارے ہاں کتنا وسیع ہے. جو بھی گوشہ ہے ہمارے دین میں اجتماعیت اور تنظیم کا, اس کے لیے اساس جو ہے وہ بیعت ہے. یہاں تک کہ خواتین کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے حضور کا وہ بیعت کا ہے, اور حکم دیا گیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئے آپ سے بیعت کرنے کے لیے, کن بات کس بات کی بیعت؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا, پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی. ولا یسرقن, اور چوری نہیں کریں گی. ولا یزنون, اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن, اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور نہ کوئی بہتان لائیں گی کہ جو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے مابین بہتان کراتے. اب یہ بڑے زبانی الفاظ ہے, اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ کسی اور پر زنا کی تہمت نہ لگائی جائے جو قذف ہے. ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سمجھیے کہ یہ استعارہ ہے انسان کی شرمگاہ کے لیے. اور عورت کی طرف سے اس معاملے میں تہمت یہ بھی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ کوئی عورت کسی اور کا کی اولاد جو ہے وہ اپنے شوہر کے نام لگا دے, یہ بھی سب سے بڑا بہتان ہے. یہ گویا کہ ان تمام بلا یاسیر کسی معروف ہوں. اور آخری بات یہ کہ اس بات کی وہ بیعت کرے کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی بھی نیک کام میں, کہ جو کسی نیک حکم میں جو آپ دیں. فبایعھن, اب یہ ہے فعل امر, حضور کو حکم دیا جا رہا ہے تو ان کی بیعت لے لیجیے. واستغفر لھن اللہ, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم, یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد کی جو چھ صورتیں ہیں اس کے بارے میں اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ دعاؤں کی شکل میں ہے. ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں کل ہی, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, ہم نے ہر شے جو پیدا کی ہے وہ دعاؤں کی شکل میں پیدا کی ہے. یہ کچھ ایسا اٹل قانون معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں بھی دعاؤں کی شکل میں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ نہایت حسین و جمیل تین دعائیں ہمارے سامنے صورتوں سے آ رہے ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ جو حسین ہے یہ پہلا جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا. اور یہ ان دس صورتوں کے بالکل وسط میں ہے. ان دو صورتوں کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ میں نے جو کل دس صورتوں کا گلدستہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے, اور اس سے بالکل وسط میں یہ سورہ صف اور سورہ جمعہ ہے. دونوں ہونے کی نسبت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں مل کر کسی شے کی تکمیل کرتی ہیں. یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں, اور وہ مضمون ہے سیرت النبی علیہ قائد صلاۃ وسلام کے دو پہلو. ایک پہلو یہ کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے, اور ایک پہلو یہ کہ حضور نے اس مقصد کو کس طریقے سے پورا فرمایا. اس طرح سیرت النبی کے دو پہلو ہیں جو سورہ صف اور سورہ جمعہ میں زیر بحث آئے. سورہ صف کی مرکزی آیت ہے, اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وہی ہے اللہ جس کو بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق لے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. ہاں یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. اب یہ نوٹ کیجیے وہی بات ہے جو سورہ حدید میں آئی تھی جمع کے سیزن, ہم نے اپنے رسول بھیجے ان کے ساتھ کتابیں اور میزان نازل فرمائی. اس لیے نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اور جو لوگ اس عدل کے قیام کے راہ میں رکاوٹ ڈالے اس لیے کہ وہ اسپلائز کرنے والے ہیں، اپنے حق سے زیادہ لینے والے ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے ہم نے تلوار اتاری ہے، ہم نے لوہا اتارا ہے. وہی بات جو ہے متعین طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں ان الفاظ میں ڈھل کر وہ مضمون آیا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ اس دین کو غالب کرے. وہ دین جو ہے وہ صرف اس لیے تو نہیں آیا کہ ریسرچ کا موضوع بن جائے یا صرف یہ ہے کہ اس کی مدد کی جاتی رہے، بلکہ وہ تو آیا اس لیے کہ قائم ہے، غالب ہے، وہ نظام زندگی ہے، اور نظام وہ ہوتا ہے جو بالفعل قائم ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مشرق کو اسے گوارا نہیں کریں گے، وہ تو رزق کریں گے، دے آر باؤنڈ ٹو رزق. اور ان اب نبی کا کام کیا ہے کہ ان کے رزسٹنس کے اعلیٰ رغم اس دین کو قائم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کام چلے تنہا تو کرنے کا نہیں، لہٰذا یہ دعوت جو ہے اب جہاد کی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختا رکھو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس میں کھپاؤ اپنے جانے بھی اور اپنے مال بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو دوسرے رکوع کے آخر میں پھر اس کی شرح ہوئی، بہتری کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے، جنات عدل ہے، بہترین اس میں گھرانے ملیں گے، مزید بنائیے کہ دنیا میں بھی اللہ کی نصرت جو ہے تمہاری شامل حال ہوگی. یہ ہم پڑھ چکے سورہ محمد میں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس دنیا میں بھی تمہیں غلبہ ہوگا. جیسے کہ یہاں بھی فرمایا فتح القریب، اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے تو سربلند تم ہوگے. یہ موضوع اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے سورہ سب کی آخری آیت میں کہ یہ مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مددگار قرار دے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریین سے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ. اب دیکھیے سورہ حدید کی جس آیت کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کے عظیم ترین آیات میں سے ہے، وہ بھی ختم ہوئی ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہیں. یہی مضمون ہے جس پر سورہ صف جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو پوری سورہ صف میرے نزدیک وہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 24 ہے، یہ اس کی شرح ہے. اور اس پر اس سورت کے آغاز میں ڈاٹ اور ڈپٹ کا انداز ہے، اسے بھی نوٹ کر لیجیے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے. یعنی اگر تم بھی صرف تسبیح ہی کرتے رہو تو کون سا تیر تم نے مارا؟ تسبیح تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے، تم سے اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ میں نے وہ شعر سنایا تھا ایک مرتبہ، یہ نوری سندہ بھی خواہی جو خاصی بے سزا خواہی. یہ تو فرشتے ہیں جو تسبیح و تہذیب میں لگے ہوئے ہیں، تو فرشتوں سے تو یہ سجدہ اور تسبیح و تہذیب چاہیے، اور انسان سے تو اللہ کو کچھ اور چاہیے. کیا چاہیے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. یہاں تو خون چاہیے، شہادت در وجود خود جو خون عاشقاں خواہی، کہ اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ گواہی چاہتا ہے اپنے عاشقوں کے خون. تو اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی دیوار. اور اگر یہ کر دیا میں نے تیار کرنے کو تیار نہیں ہو تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کچھ کہتے کیوں ہو جو کچھ کرتے نہیں. یہ زبان سے ہماری محبت کے دعوے اور ہم پر ایمان کے بڑے بلند بال دعوی، ان کا حاصل کچھ نہیں ہے. کبورا مکر عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک تو یہ چیز اس کے غضب کو بھڑکانے والی ہے کہ تم کہو جو کچھ کرتے نہیں. یہ سورہ مبارک کا جو ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس دور میں، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حفظ جان بنائے تو شاید دوبارہ وہ ولولہ اور جذبہ جو ہے بیدار ہو جائے. اور اس میں صرف وقت نہیں ہے، مطلب میں بتاتا کہ درمیانی آیات میں یہود کی مثال دی گئی ہے کہ یہود نے جب دین کے تقاضے ادا نہیں کیے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ قرار دیا غربت علیہم الذلت والمسکنہ، اگر تم بھی وہی نبی سے اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا جیسے کہ سورہ محمد کی آخری آیت تھی، تو ان تتول یا سب قوم غیرکم، تم بھی یہی کچھ کرو گے تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کے لیے آئے. سورہ جمعہ کی جو مرکزی آیت ہے وہ اس سے بالکل شروع میں یہ سب اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے. اب یہاں نوٹ کیجیے سورہ صف میں ہے سبح للہ، یہاں ہے یسبح للہ، سبح فعل ماضی ہے یسبح فعل مضارع ہے، اور دونوں مل کر زمانے کی تکمیل کر دیتے ہیں. عربی زبان میں مضارع میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، تو زمانے کی تکمیل ہو گئی سبح یسبح ہو، تو یہ دو صورتیں اس طرح مل کر ایک مکمل جوڑا بنتی. اور یہاں کی مرکزی آیت کیا ہے، نبی بادشاہ فلین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ، دین کو غالب کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اس لیے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے پہلے مردان کار چاہیے، اللہ کے وہ وفادار بندے چاہیے کہ جو اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کیسے تیار ہوں گے، اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے، وہ پورا طریقہ کار اس کتاب کے گرد گھومتا ہے. یہ ہے محمد کا آلہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے تبدیلی برپا کی. یتلو علیہم آیاتہ، وہی اللہ جس نے بھیجا جس نے اٹھایا مبعوث کیا امیین نے ایک رسول انہی میں سے، وہ کیا کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں. اس کو ذرا نوٹ کیجیے اس وقت کے ساتھ کے جو ہم سورہ واقعہ میں پڑھا ہے کہ یہ کتاب مکنون ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کے مضامین جو ہے اس تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے مگر یہی جن کی جو پاک ہو چکے ہیں. تو یہاں تزکیہ کو پہلے لائے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطل کی صفائی کر رہے ہیں اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے کہ برحقیقت تعلیم کتاب وہی نصیب ہے اور مؤثر ہوگی کہ جس جو تزکیہ کے بعد ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے تو پھر وہی ہوگا جو مولانا عزیز نے کہا کہ علم را بر تن زنی مارے بوت، علم را بر دل زنی یارے بوت، یہی علم اگر دل پر آتا ہے تو یہ انسان کا ساتھی ہے، رفیق ہے، روشنی ہے اس کے لیے، اور یہی علم جو ہے اگر تن کے اوپر آدمی اس کو لاتا ہے تو یہی سانپ ہے جو اس کو ڈکتا ہے. تو علم جو ہے حقیقت میں اسی وقت نصیب ہوگا جب کہ دل کی صفائی ہو چکی ہے، نیت ہو چکی ہے. تو یہ کام جو حضور کر رہے ہیں یہ اس کتاب کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اس کے بعد گویا کہ پھر پیشگی تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ مسلمانوں، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اسے بند کر کے رکھ دیا. تو ان کی مثال اس جگہ کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ پیشگی تنبیہ ہے کہ یہی سلوک تم کہیں قرآن کے ساتھ نہ کرنا، تو اس سے بھی بند کرو جس دان میں رکھ دو بہت اونچا اور صرف بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بہت عمدہ نسخہ خرید کے لے آیا کرو، یا بہو کے گھر میں داخل کرتے ہوئے اس کا سایہ کر لیا کرو، بس یہی کام ہے. بہایا تو سورا کارے دیجیے نیس چل یاسی میں ہوں آسا بنیری، یا جو مر رہا ہو اسے یاسین سنا دے. یہ طرز عمل اگر تم نے اختیار کیا تو تمہارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلی امت کا ہو چکا. اس میں آخر میں سورہ جمعہ میں ویسے اس کے نام سے ظاہر ہے جمعہ کا حکم آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جمعہ جو ہے تعلیم القرآن کا ایک نظام ہے ابدی کہ جو اس امت میں قائم کر دیا گیا. تعلیم بالغہ اور قرآن کی تعلیم اس خطے پر واقعہ یہ کہ اگر غور کیا جائے کہ ہر ہفتے کتنے مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ اس گئے گزرے دور میں بھی نہا دھو کر کپڑے بدل کر پہنچتے ہیں، کس لیے پہنچتے ہیں؟ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ کوئی نائب رسول منبر رسول پر وہی عمل کرے. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ، یہ اسی عمل کا درام ہے، اس کو ایک درام عطا کر دیا گیا ہے کہ ابد الآباد تک. اصل میں جو منبر پر کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے، اس وقت یہ منبر رسول ہے، اور وہی کام جو محمد کا بنیادی کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسلسل اور دوام عطا کر دیا گیا ہے. اسی لیے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا اذا نودی علی الصلاۃ لیوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف، تمام کاروبار چھوڑ دو، اور اللہ کے حکم کی طرح متوجہ ہو جاؤ. اس میں اس قدر اہتمام ہے دنیا کے فائدہ دنیا کی صلاح پہ ہم کا شروع سے لندن نماز ادا ہو چکے تو پھر تمہیں اجازت ہے تم زمین میں منتشر ہو کر رزق اپنا تلاش کر سکتے. یہ ہے اصل میں جمعے کے اس حکم کا رب اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون. ایک حسین جوڑا تو ہو گیا سورہ صف اور سورہ جمعہ, اس کے بعد ایک حسین جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن. اس کو یہ سمجھیے کہ سورہ تغابن حقیقت ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سب سے جامع صورت ہے. یعنی ایمان کے مباحث تو اصل میں مکی صورتوں میں آئے نا. اب مکی صورتیں کتنی طویل طویل صورتیں ہیں, سورہ انعام, سورہ اعراف, سورہ نحل. لیکن ایمان کیا ہے, ایمانیات ثلاثہ کیا ہے, ایمان کے ثمرات اور نتائج کیا ہے, ایک خلاصہ نکال کر 18 آیات میں سورہ تغابن میں دے دیا گیا. اب کفار کے لیے تو ایمان کے مقابلے میں ایک لفظ کفر ہے, لیکن مسلمان کیونکہ یہاں تو سارا معاملہ مسلمانوں سے, تو مسلمانوں کے اندر ایمان کے مقابلے کی کیفیت کیا ہوگی, اس کی ضد کیا ہوگی, اس کا اینٹونیم کیا ہوگا, وہ ہے نفاق. لہذا سورہ منافقین کو پہلے رکھا کہ نفاق کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لو. ایک مسلمان جو قانون مسلمان ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے منافق نہیں ہو سکتا ہے اور حقیقت کے اعتبار سے مومن و ثابت نہیں ہو سکتا ہے. نفاق کیا ہے وہ سورہ منافقین میں بیان ہو گیا, ایمان کیا ہے وہ سورہ تغابن میں بیان ہو گیا, اور یہ دونوں ساتھ آ کر یہ بھی بہت ہی حسین ایک جوڑا بن گیا. سورہ منافقون کا آغاز ہوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول, واللہ یعلم انك الرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یسلم الا المنافقین الکاذبون, لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہے صرف زبان پر. اب آپ کو معلوم ہے کہ نفاق کا مضمون جو ہے یہ مدنی صورتوں میں ہم پڑھ چکے, سورہ نساء میں بہت تفصیل سے آیا, سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے آیا, لیکن یہاں 11 آیات میں جو خلاصہ اس کا آ گیا ہے تو میں نے اسی لیے کہا تھا شروع میں کہ یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ خلاصے ہیں قرآن مجید کے اہم ترین مضامین پر آپ کو یہاں خلاصے مل جائیں. نفاق کا مرض کیا ہے, فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا. فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے خود بھی رک رہے ہیں دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت ہی برا ہے عمل جو یہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبعوا علی قلوبہم, یہ اس لیے کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر وہ کفر کر چکے. اگر کہ یہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے, قانون کافر ہوتے تو مرتد قرار پاتے, پھر منافق کیا رہتے. معلوم ہوا کہ یہ کفر باطنی ہے, کفر حقیقی ہے, حقیقت کے اعتبار سے کافر ہو چکے ہیں. فتو دے والا قرو دے فہم لا یفقہون, اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ہے, اب یہ ایمان لانے والے اور سمجھ کر خالی ہو چکے ہیں. یہ مضامین ہم سب پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں. سنا کے وہاں پر وہ بھی آیا تھا کہ لا تجدوا قاصاب ہوں, اے نبی آپ ان کے جسموں سے کرو پوش سے متاثر نہ ہو. وہی بات یاد ہے, جلدا رہتا ہوں تو جب وہ قاصاب ہوں, جب آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم میں سرو سوس جو ہے ان سے آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں. وہی یہ پوری چشمہ لے کون لیکن, اور جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ گئے سنتے کل نہیں حکم مسل لگا, یہ سوکھی لکڑیوں کے مانند ہے جس سے سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہو. ان کے اندر کچھ نہیں, اندر سے کھوکھ لے, نہ ان میں کوئی عظیمت ہے, نہ ان میں کوئی ارادہ ہے, نہ ان میں کوئی جرت ہے, کوئی ہمت ہے, کچھ نہیں. وہ بھی سکتی ہے. پھر اس میں بھی وہ آیت آئی ہے, اگر تو یہ آیت اپنے کلائمیکس پر تو سورہ توبہ میں آ چکی ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, لیکن مضمون کے اعتبار سے وہ آیت آج آپ پھر سنیں گے. تباؤ نہ ہی مستقبل کا لو اب لم تستقبل لو, برابر ہے ان کے حق میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے لیے استغفار کریں گا نہ کریں, نہیں بخر اللہ لو, اللہ ہر بھی ان کو نہیں بخشے گا. انہ اللہ قوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقے کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کے بعد آخر جو تین جو آیات ہے اس دوسرے رکوع کی سورہ مبارکہ کی, اس میں علاج بتایا گیا. ایک پریونٹو علاج ہے, بچنا چاہتے ہیں اس مرض سے تو دوا میں ذکر کا اہتمام کرو, اللہ کو یاد رکھو, تمہیں مال اور اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے. یا یہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, یہ ذکر اللہ ہے کہ جو نفاق سے بچائے گا. اللہ یاد رہے, ذہن سے دل سے اوجھل نہ ہونے پائے. اور اگر کوئی چھوٹ لگ گئی ہے اس مرض کی, کوئی ڈر دل کے اندر آ گئی ہے, تو اس کے ادارے کے لیے علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج انفاق. وانفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت سر سرحالے آن کھڑی ہو, پھر وہ دل دلا کر کہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, پروردگار ذرا تھوڑی عرصے کی مہلت مجھے اور مل جائے, یہ موت ذرا چل جائے, تو اکثر ڈکا ہوا تم میرے ساتھ, میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا, سب کچھ تیری راہ میں دے دوں گا اور میں بالکل نیک بن جاؤں گا. اخر اللہ لسرا جا جلوہا, لیکن جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر اللہ اسے مؤخر نہیں کرے گا کسی کے لیے. اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. سورہ تغابن کی جو پہلی چار آیات ہیں یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات سے مشابہ, لیکن میں عرض کر چکا وہ چھ آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر میرے نزدیک میری اسسمنٹ ہے کہ وہ قرآن مجید کا کلائمیکس حضرت السلام ہے, لیکن یہ کہ اس کے بہت قریب یہ چار آیات ہیں. اس میں تو آیا ایمان باللہ اور توحید کا ذکر, اس کے بعد ذکر ہوا رسالت کا, اور رسالت کے ضمن میں جو سب سے بڑی ٹھوکر دور انسانی کو لگتی رہی ہے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ جو رسول آئے قوموں نے ان کو رد کر دیا, ان کی بات نہیں مانی اور ہلاک کر دیے گئے, یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ذالک بانہ کان تاتیہم رسلهم بالبینات, اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ. فقالوا ابشر یهدون لنا, تو انہوں نے کہا کیا بشر ہماری ہدایت کریں گے, ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی رسولوں کی بشریت ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی. فرشتے اترتے تو ہم مان لیں, یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تمہارے آگے رسول یا کہاں سے لگ رہا, یہ کیسا رسول ہے؟ وہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی. تو بشریت سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ان لوگوں کے لیے جن کے مابین رسول موجود تھے. اب یہ بات جان لیجئے کہ جنہوں نے رسول کو مان لیا, آگے جا کر یہی گمراہی اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے رسولوں کو بشریت سے خارج کر کے الوہیت میں پہنچا دیا. تو بیماری تو ایک ہی ہے, خون کی خرابی ہوتی ہے, تھوڑا کہیں ادھر نکل آیا ادھر نکل آیا, گمراہی ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو رسول ہے وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات کے لوگوں نے بشریت کا انکار کیا اور الوہیت میں شامل کر دیا, وہی گمراہی ہے کہ جو اس وقت کے لوگوں کو ان کے سامنے وہ ویسٹ پوسٹ کا بشر موجود تھا, ہمارے تو نگاہوں کے سامنے نہیں, انہیں تو معلوم تھا ان کا بچپن بھی ہماری نظر میں ہے. ابو لہب آخر کیا ڈال کرے گا کہ یہ کب پیدا ہوئے کب پلے کب مرے, تو معلوم ہوا کہ ان کے سامنے کیونکہ بشر موجود ہے تو بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا. اور بعد کے ماننے والوں نے ظلم کرتے ہوئے رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار کر دیا, تو مرض تو ایک ہی ہے, وہ تو یہ ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے. اس کے بعد خاص طور پر قیامت کا ذکر ہوا, دام النذین کفروا لن یبعثوا, انہیں یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہ جائیں گے. بڑا زوردار انداز ہے یار, قل بلا وربی لتبعثن, اے نبی ان سے کہیے کیوں نہیں, مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی جو وہ اذعان ہے وہ یقین ہے. کلندر ہر سے گویا دید گویا, کلندر کی بجائے لفظ پیغمبر میں آئی ہے, پیغمبر ہر سے گویا دید گویا, اس لیے کہ اس عالم کی سیر کرائی گئی ہوتی ہے رسولوں کو. وہ جو خبر دیتے تو اس یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے معاملہ, جنت اور دوزخ انہوں نے دیکھے ہوں گے. لہٰذا فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے تم اٹھائے جاؤ گے, پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا, اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اس کے بعد کی آیت میں بڑا ہی پیارے انداز میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے, ان تینوں ایمانیات کو بیان کر کے, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا, واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, اور جان لو کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن, وہ دن ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن. جو اس دن کامیاب ہوا وہ جیت گیا, اور جو اس دن ناکام شمار ہوا وہ ہار گیا. تو اصل فیصلہ کن دن وہ ہے, نہ کہ اس دنیا کی کامیابی یا ناکامی. تو دنیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ ناکام نہیں شمار ہوگا, فیصلہ اصل جمع ہوگا. وہ جو آپ کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, اصل سے تو نتیجہ ہے. تو نتیجے کا دن جو ہے وہ ہے قیامت کا دن. کے بعد سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ایمان کے کچھ ثمرات بیان ہوئے ہیں اور یہ بڑا اہم موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ہم بھی ان کو دیکھ کر اسس کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی رحمت ہے کہ نہیں. یعنی اگر کوئی درخت ہے آم کا تو اس میں آم کا درخت آم کا پھل لگنا چاہیے, ورنہ کوئی بیماری اسے کھا گئی ہے, کوئی نہ کوئی اندر سے پھینک لائی ہے. اسی طرح ہمارے اندر اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے کچھ ثمرات ہیں, اس کے کچھ اثرات ظاہر ہونے چاہیے ہماری سیرت و کردار میں. وہ کیا کیا ہے؟ پہلی بات تو فرمائی کہ یہ یقین کہ اس دنیا میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ. جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اطمینان اور سکون رہتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کس لیے ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ جو میرے رب نے کیا ہے میں اس پر راضی برگائے رب. نمبر دو, واطیع اللہ واطیع الرسول, اطاعت. جب تم مانتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو تو پھر اطاعت کرنی ہوگی. اگر اطاعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں مانتے ہو, جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہو. تیسری بات ہے توکل, اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اہل ایمان کو تو توکل رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پر. چوتھی چیز ہے یہ احساس کہ دنیا میں میرے دل میں جو محبت تمام ہے یہ میرے لیے ریڈ سگنل ہے, خطرے کا نشان ہے. اس لیے کہ ذرا سا آدمی جو ہے جھولا پڑ جائے, محتاط نہ رہے, ہوشیار نہ رہے, تو یہی محبت جو ہے بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, یہی ذرا حد اعتدال سے تجاوز کرے گی اور آدمی کی عاقبت برباد کر دے گی. انہیں کے لیے تو آدمی حرام خوریاں کرتا ہے, انہیں کے لیے جھوٹ بولتا ہے, انہیں کے لیے رشوتیں دیتا ہے اور لیتا ہے, انہیں کے لیے یہ سارے جو کاروبار دنیا میں ہو رہے ہیں, اس لیے یہ انہیں محبت کے لیے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان کا تقاضا یہ کہ آدمی چوکس رہے, الرٹ رہے کہ اولاد کی اور بیوی کی محبت اس سے کوئی غلط کام نہ کروا لے. اس لیے کہ یہ غلط کام اگر اس محبت میں کرو گے تو پھر یہ محبت نہیں تمہارے حق میں تو عداوت ہو گئی, تمہاری تو عاقبت برباد ہو کر رہ جائے. آگے اس کو فرمایا اموالکم و اولادکم کتنا, تمہاری اموال اور اولاد تمہارے حق میں کتنا ہے, اسی پر تو تمہیں آزمایا جا رہا ہے, یہ کسوٹی ہے جس پر تم کیسے جا رہے ہو. اس کے بعد فرمایا فتقوا اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, بس تکا تم جتنا بھی تمہارے حد امکان میں, مسلح آتی ہے سنو اور اطاعت کرو. وائی سے تم خیر الم. آخری بات یہاں بھی وہی آئی جو سورہ منافقین میں آتی, خرچ کرو اللہ کے راہ, جتنا خرچ کر سکو وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ منجو کا سکھ حجب سے ہی بولا اور کہوں المسلح, تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اس کے بعد کا جوڑا جو ہے آخری سورہ طلاق اور سورہ تحریم پر مشتمل ہے. یہ عائلی زندگی کی دو انتہاؤں سے بحث کرنے والی صورتیں, اور دونوں کا انداز دیکھیے, دونوں کا آغاز ہے جوڑا ہونے کی علامت. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, طلاق کا قانون بیان ہو رہا ہے. طلاق کیا ہے؟ جب میاں اور بیوی کے مابین موافقت نہ ہو اور سیپریشن کی نوبت آ جائے, یہ ایک انتہا ہے عائلی زندگی میں. اگلی سورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی نعمت حرم ما احل اللہ لک تب کبھی برگاہ کا واجب. دوسری انتہا یہ کہ اتنی گہری محبت ہو جائے کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کے احکام چھوڑے جانے لگے. تو رسول کے لیے اگر کہ اس کا امکان نہیں تھا کہ رسول کسی حرام کو حلال کر لے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن رسول نے اپنے بیویوں کی رضا دوئی کے لیے ایک حلال چیز کو قسم کھا لی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, اس پر گرفت ہو گئی. یہ کیوں کیا آپ نے؟ اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اپنے لیے جو چیز کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے؟ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے کمتری مرداتا ازلاد. تو آپ نے دیکھا کہ آئلی زندگی کی یہی دو انتہائیں ہو سکتی ہیں, ایک انتہا سے بحث سورہ طلاق میں ہے, دوسری انتہا سے بحث جو ہے وہ سورہ تحریم میں. سورہ طلاق میں ایک مضمون جو ہم میں سے ہر شخص کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے, اس کو غور سے سنیے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جان لیں کہ جو شخص تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکالے گا, ایسی جگہوں پر بھی کہ جہاں کوئی راستہ نظر نہ ہو آتا ہے اللہ راستہ نکالے گا, اور اس کو تو اس کا اختیار حاصل ہے, اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا. اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ میری یہ ضرورت کہاں سے پوری کر سکتا ہے. اور وہ ضرورت پوری ہو جائے گی. ومن يتوكل على الله فهو حسبه, اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آخر میں فرمایا فتق اللہ یا اولی الالباب, تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اے ہوش مندو. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اہل ایمان اللہ نے تمہارے لیے یہ ذکر نازل کر دیا ہے, اور وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, وہ رسول کہ جو تم پر آیات الہی تلاوت کر کے کر رہا ہے, جو بالکل واضح کر دینے والی ہے ہر چیز کو. کہ یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ وہ نکالے ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا. سورہ تحریم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں, کچھ حضور کی عائلی زندگی کے واقعات کے حوالے سے بات یہ لائی گئی ہے کہ بیویوں سے محبت, اولاد سے محبت اپنی جگہ مطلوب ہے, لیکن ایک حد تک, اس سے زائد نہیں. اگر اس حد سے وہ تجاوز کر جائے گا معاملہ, تو پھر ان کی تربیت جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بات آڑے آ جائے. اس کی یہ آیات بہت اہم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے, جہنم سے. اپنی ذمہ داری کو پہچانو کہ اپنی بیوی اور اولاد کے صرف نام نقصہ فراہم کر دینے کی ذمہ دار نہ اپنے آپ کو سمجھو, بلکہ یہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھو کہ انہیں جہنم سے بچانا ہے. ان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ جہنم سے بچ سکے, اور وہ جہنم ایسی آگ ہے کہ جس سے ایندھن بنے گئے انسان اور پتھر, اور اس پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو بہت تند خو ہے, بہت سخت دل ہے. انہیں رحم نہیں آئے گا کسی پر. جس پر اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ عذاب دو, عذاب دے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اسی لیے آگے چل کر آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اگر ابھی تک کوئی کوتاہی ہوتی رہی ہے, کوئی غلط راستے پر چلتے رہو, کوئی پرواہ نہیں ہے, اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرو, لیکن توبہ کرو تو مجھ سے کرو, دھوکے بازی کی توبہ نہ ہو. کہ توبہ کی تصدیق ہو رہی ہو لیکن ہو پرلالا وہی گرے جہاں گر رہا تھا, وہی حرام خوری جاری رہے کہ جو حرام خوری پہلے ہو رہی تھی, تو اس توبہ کی تصدیقوں سے توبہ نہیں ہوگی. بلکہ توبہ کرو خلوص اور اخلاص کے ساتھ کے پروردگار اکثر جو کچھ ہوا وہ آپ فرما دے, آئندہ ہم کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں گے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار, اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن کہ اللہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں رسوا نہ کرے گا. ان کی روشنی یسعى نورهم بین ایدیہم وایمانہم, ان کے داہنی طرف اور ان کے آگے دوڑتی ہوئی ہوگی. یقولون, اور وہ کہہ رہے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, پروردگار ہمارے اس نور کا اتمام فرما دے, اسے کامل کر دے. وغفر لنا, اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر, یقیناً تو ہر چیز پر قادر. اس کے بعد مثالیں دی گئی ہیں کہ خواتین یہ نہ سمجھے کہ وہ دین میں تابع ہیں اپنے مردوں کے. یہ ٹھیک ہے, ایک نظام عائلی جو ہے اس میں شوہر جو ہے گھر کا نگران ہے, قوام ہے, اور بیوی اس کی فرما بردار ہونی چاہیے. لیکن بیوی کے لیے اپنا عمل ہے, اپنی نیکی ہے, شوہر کی نیکی سے اسے فائدہ نہیں پہنچے گا اللہ سے. خدا کے مثالیں دی ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت لوط کی بیویاں جہنمی ہیں, حالانکہ کہا اللہ کے رسول, لیکن بیویاں جہنمی. فرعون کی بیوی جنتی ہے, کہا فرعون دشمن خدا, لیکن ان کی بیوی جو آسیہ وہ اللہ کی نیک مندی تھی. تو معلوم ہوا کہ عورت دین میں مرد کے تابع نہیں. اور پھر مثال دی حضرت مریم سلام علیہا کی, وہ نور الا نور, وہ خود بھی نیک فرشت تھی اور ان کو بیگ ملی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی, لہٰذا ان کا کہنا ہی کیا ہے, اسے نور الا نور کہنا چاہیے. تو یہ تین مثالیں خواتین کے لیے دے دی گئی. اگر ذہن میں رکھے تو چوتھی مثال ایک اور بھی ہے, ظلمات بعضها فوق بعض, وہ مثال ہے جو آخر میں جا کر آئے گی, جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی, وہ خود بھی نہایت بدسیرت عورت اور حضور کی انتہائی دشمن, اور گھر میں بھی ہے ابو لہب کے. ابو لہب جو نہایت بخیل بھی ہے, رذیل بھی ہے, اور حضور کا نہایت دشمن بھی ہے, انتہائی رشتے دار قریبی ہونے کے باوجود. تو یہ ہے گویا کہ تاریکی پر تاریکی, اور حضرت مریم کی مثال ہے نور پر نور. اور اس کے برعکس جو مثالیں ہیں کہ ایک بدترین شوہر کے گھر میں بہترین خاتون, وہ حضرت آسیہ ہے فرعون کی وجہ, اور بہترین شہروں کے گھر میں بدترین بیویاں یہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں ہیں. ان مثالوں پر سورہ تحریم ختم ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بقیہ 12 رکعتوں میں 29 پارے کی 10 سورتیں ہم سنیں گے. 29 پارے میں کل سورتیں 11 ہیں, لیکن اس کی آخری سورت جو ہے وہ چونکہ سورہ عمہ یا تصانون کا جوڑا ہے, اس لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل شامل کریں گے. لیکن وقت اب اتنا کم ہے میرے پاس کہ میں بمشکل بعض جو بہت ہی اہم مقامات ہیں ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں. ان صورتوں کے بارے میں بھی یہ جان لیجیے کہ ان کا انداز بھی تقریباً وہی ہے کہ جو ان 7 مکی صورتوں کا تھا جو کل ہم نے سنی تھی, سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک. ان سب کا بھی اصل مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت, جزا و سزا اور جنت اور دوزخ. یہ سبب یہ کہ انذار جو اصل مقصد ہے نبوت و رسالت کا, مبشرین و منذرین, تو اس میں جو انذار کا پہلو ہے وہ ان تمام صورتوں میں غالب ہے. البتہ بعض جگہوں پر خاص طور پر جو حکمت اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے اہم آیات ہیں, میں انہی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. سورہ ملک کا آغاز ہوتا ہے بڑی ہی پرجلال انداز میں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی, اصل اختیار, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا. اس آیت کے مضمون کو علامہ اقبال نے اس شعر میں ادا کیا ہے کہ فلجل ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس جواں خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی. یہ جو ہماری حیات دنیاوی ہے اس کی اصل غرض و غایت جو ہے وہ امتحان ہے. یہ ایک امتحانی عرصہ ہے کہ جو ہم یہاں گزار رہے ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی شان بڑے ہی پرجلال انداز میں بیان ہوئی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر. اللہ تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں طباقا, ایک دوسرے پر تہ بر تہ, اور تم اللہ کی اس تخلیق میں کہیں کوئی نقص نہ پاؤ گے. ذرا اپنی نگاہ دوڑاؤ, تمہیں کہیں کوئی نقص کوئی عیب نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو لوٹاؤ اور دیکھو کہ کہیں کوئی عیب ہے. تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی اور تمہیں ہماری اس تکلیف میں کہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ایک آیت بھی حکمت اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے. افمن یمشی مکبا علی وجهه ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس میں ایک گویا کہ تصویر کھینچ کی گئی ہے. ایک شخص وہ ہے جو سیدھا اپنے ایک راستے پر چل رہا ہے اور اس کی نگاہ جو ہے ایک منزل پر جمی ہوئی ہے جہاں اسے جانا ہے, اور ایک انسان وہ ہے جو اونگے منہ گرا ہوا ہے زمین پر اور پیٹ کے بل جھسک رہا. ان دونوں میں یہ جو تمثیل دی گئی ہے, ایک وہ انسان ہے کہ جو صرف اپنی حیوانی جبلتوں کی وجہ سے زندہ ہے, ایک کھانے کو مانتا بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی آدرش, کوئی آئیڈیل, کوئی نصب العین نہیں ہے. یہ بالکل ان حیوانات کی طرح ہے جو اپنے پیٹ کے بل ریلتے ہیں. تو ان کا نقشہ کھینچا مکمل اعلیٰ لگے گی, اور ایک وہ ہے سمیل اعلیٰ صراط مستقیم, سیدھی راہ پر ایک انسان چل رہا ہے اور اس کی نگاہیں کسی منزل پر جمی ہوئی. یہ وہ ہے کہ جو آخرت کے ماننے والے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل گھر, ہماری اصل منزل جو ہے وہ آخرت. اس کے بعد سورہ قلم آتی ہے. یہ جو اس کی پہلی 7 آیات ہیں ان کے بارے میں یہ ایک رائے ہے بہت سے محققین کی کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وحی تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہے, لیکن چونکہ وہ جو پہلا تجربہ حضور کو ہوا جیسے ہی آپ نے جا کے اس کا ذکر کیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ خبر بڑی عجیب تھی لوگوں کے لیے، مکے کے رہنے والوں کے لیے نبوت رسالت یہ بالکل ایک بھولی بکری شے تھی، لہذا عام طور پر یہ چرچا ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغ میں فطور واقع ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی عبادتیں کر کر کے کوئی خشکی جو ہے بہت فلاں شخص کے دماغ میں پیدا ہو گئی ہے، تو کوئی اس طرح کا انداز جو ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے فرشتہ نظر آیا، معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل بھی آپ کو سائیکالوجی میں معلوم ہے کہ ہیلوسینیشن کہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن نظر آنے لگتی ہے انسان کو، کوئی آواز نہیں ہے لیکن کان بجنے لگتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ چرچا جو ہے مکے میں ہوا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا، اس رنج اور صدمے کے ازالے کے لیے حضور کی دلجوئی کے لیے یہ ابتدائی سات آیات نازل ہوئی، نون والقلم وما یکتبون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی انسان کے پاس جتنا علمی ذخیرہ ہے وہ سب اس پر گواہ ہے، ما انک بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، نہ کوئی آسیب کا آپ کو اثر ہوا ہے، نہ کوئی آپ کے کوئی خلل دماغی کا کوئی عارضہ آپ کو ہوا ہے، معاذ اللہ، یہ گویا کہ ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ملول و غمگین نہ ہو، آپ ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو اجر ہے وہ کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی جتنی آپ کو یہ اذیت بخش باتیں سننی پڑ رہی ہیں اتنے ہی آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو بہت اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے، کوئی پاگل کوئی مجنون کوئی آسیب زدہ انسان کبھی لوگوں نے دیکھا ہے جو اتنا پاکیزہ اخلاق کا حامل ہو، جس کی زندگی میں اتنی طہارت اور نظافت ہو، اب یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی حضور کی دلجوئی کے لیے، فقط تم سرو غیب سرو، تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، جو ایکم المفتون کے دماغ کس کا پھر گیا تھا، بکری کون گیا تھا، آیا محمد کا جس کا دماغ کو خلل آ گیا تھا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ان کہنے والوں کا دماغ پھر گیا تھا، ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمهتدین، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون وہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر ہے، یہ ہے وہ سات آیات کے جو بعض حضرات کی رائے ہے اور میری بھی یہ رائے ہے کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قلم کے دوسرے رکوع میں قیامت کے سلسلے میں ایک دلیل آئی ہے بڑے عجیب انداز میں، اصل نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور جو ہمارے فرما بردار ہیں انہیں برابر کر لیں گے، یعنی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر تو برابر ہو گئے نیکو کار بھی اور بدکار بھی، بلکہ بدکار نفے میں رہے تو کم سے کم یہاں تو انہوں نے ایسا نہیں، اور جو بےچارے پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا نہ جائے وہ بھاگتے رہے، اس کا مطلب یہ کہ پھر تو یہ اندھیر نگری چوپٹ لاج ہے، اصل میں المسلمین نہ کل مجرے نہیں ما لکم کیسا تحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے فرما برداروں اور باغیوں اور سرکشوں کو برابر کر دیں، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضور سے خطاب ہے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، اے نبی ذرا مجھے اور یہ جو انکار کرنے والے جھٹلانے والے ہیں ذرا ہمیں چھوڑ دیجئے، یعنی میں ان سے نبٹ لوں گا، آپ اپنی توجہ ان کی طرف مبذول نہ رکھے، آپ اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث فلنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں دھیرے دھیرے لے آئیں گے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا اور ان کو عذاب میں جا جھونکیں گے، بہنگی نہیں مل نہ قیدی متین، میں ذرا ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، ان کو مہلت دے رہا ہوں اور میری چال جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، ذرا جلدی نہ کیجئے جس طرح کہ جلدی کی تھی حضرت یونس علیہ السلام، آخر میں ایک عجیب بات ہے جس کا ذکر ہوا ہے، آج کل بھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کے اندر قوت ارادی پیدا کر کے کچھ نفسیاتی ریاضتوں اور مشقوں کے ذریعے سے اور پھر نگاہوں کے ذریعے سے کسی کی قوت ارادی کو کل کرنا چاہتے ہیں، یہ پھل ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوی بھی حضور پر آزمایا گیا تھا، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ جو کفار ہے یہ تو یہ چاہتے ہیں قریب ہے، ان کی کوشش یہ کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دے، آپ کے قدموں کے اندر لذیذ پیدا کر دے جب یہ ذکر کو سنتے ہیں، یقینون انہ لمجنون، اور کہتے یہ ہے کہ یہ تو مجنون ہے، ان کو دماغی عارضہ ہو گیا، معاذ اللہ، وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے ان پر، یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، اس کے پہلے رکوع کے بارے میں سب میں کچھ عرض نہیں کروں گا. دوسرا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بظاہر اس میں حضور سے خطاب کر کے کچھ باتیں کی گئی ہیں، لیکن اصل میں جو منکرین اور جو معترضین تھے ان کو جوابات دیے گئے. فرمایا گیا فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی کہ جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور مجھے قسم ہے اس کی بھی کہ جو تم نہیں دیکھتے، جو عالم غیب کی اشیاء ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کو اصل میں ایک رسول کریم کا پہنچایا ہوا ہے، مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. وما ہوا لقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کہا ہوا نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، لیکن کم ہی ہے جو ایمان تم لاتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے وہ نصیحت کے جو تم اخذ کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول ہے اس ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے. ولا تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات کہہ کر ہماری جانب منسوب کر دیتے، لاخذناہ بالیمین، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کے ثم لقطعنا منہ وتیل، اور پھر ان کی شہرت کاٹ دیتے. تمام ممکن من احد من الحاضرین، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا کہ جو ان کو بچا سکتا. وإنه لتذكرة للمتقين، اور یہ تو اصل میں یاد دہانی ہے اہل تقویٰ کے لیے. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں وہ لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں اس کلام کو. وإنه لحسرة على الكافرين، اور یہ قرآن قیامت کے دن حسرت بن کر آئے گا کفار کے حق میں. وہی بات حضور نے فرمائی ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک. وإنه لحق اليقین، اور یہ تو یقین کے قابل بات ہے کہ اس پر پورا یقین کیا جائے. فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کرو اپنے رب کی جو بہت عظمت والا ہے. اس کے بعد سورہ ماری جاتی ہے، اس کی ابتدائی آیات ہے سال سائل بعذاب واقع، من کافرین لیس لہ دافع، کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ کیا عذاب کی خبریں آپ دے رہے ہیں. فرمایا کہ کافروں سے اس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اکثر حصہ ہے، بہت مثالے آیات ہیں سورہ مومنین کی جو ابتدائی 11 آیات انسان کی تعمیر سیرت کی اساسات جو ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں. اول و آخر نماز ہے، زکات ہے، اعراض عن اللغو ہے، اسی طریقے سے اپنے شہوت کے اوپر قابو ہے، کنٹرول ہے، وہ تمام اوصاف اس سورہ مبارکہ میں گنوائی گئی. اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے، انا ارسلنا نوحا الى قومه لننذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ ان کے پاس ان پر آج دھم کے دردناک عذاب. اس سورت میں دو مقامات جو ہے خاص طور پر توجہ کیجئے، وہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ایک دعا میں تو لگتا آتا ہے کہ وہ عرض کر رہے ہیں فریاد کے طور پر بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ہر طرح پکارا ہے. وہ جو لگتا ہے ذرا سنیے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کس انداز سے داعی حق کو اس راستے میں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے، وہ بانی سطور میں آپ کو یہاں نظر آئے گا. انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا اور دن کو بھی پکارا، فلم یزید ہوں دعائی فرارا، لیکن میں نے جتنی ہی انہیں دعوت دی ہے حق کی طرف ان کے اندر فرار ہی بہتا چلا گیا، یہ اور بھاگتے چلے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب جب میں نے ان کو دعوت دی کہ یہ تیری طرف رجوع کرے تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، انہوں نے اپنی انگلی اپنے کانوں میں چھوٹ لی، اپنے کپڑے اپنے سروں کے جد لپیٹ لیے کہ میری بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے، اور انہوں نے استکبار پر اصرار کیا اور تکبر کیا اور بھمل کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں علل اعلان بھی پکارا ہے. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں دباؤ دوہل بھی دعوت پہنچائی ہے، اور علیحدہ علیحدہ خفیہ علیحدہ جا کر بھی ان لوگوں سے باتیں کی ہیں لیکن یہ کہ میری دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. سنا کہ سورت کے آخر میں تجھے دعا ہے, یہ ایک ایسی دعا ہے کہ شاید ہی کسی اور رسول کی زبان سے یہ دعا نکلی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی, لہذا اب ان کی طبیعت کے اندر جو اس کے آثار ہیں, اس کی کیفیات ہے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اور نوح نے عرض کیا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی بچتا مت ہو. انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اس لیے کہ اگر آپ نے اس کے ایک گھر کو بھی ان کو چھوڑ دیا تو ان کی اولاد اور آئندہ نسل میں بھی صرف یہ کہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسل اب بگڑ چکی ہے, ان کی فرش خراب ہو چکی ہے, ان کی فطرت کم ہو چکی ہے. اب نہ صرف ان سے بلکہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی خیر کی کوئی توقع نہیں. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا ولی المومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ذرا غضب کی کیفیت کا اندازہ کیجئے. رسول اگر سے نوع انسانی کے حق میں حق ہے, اس رسول جو ہے نہایت شفیق بن کر آیا ہے, لیکن یہ کہ لوگوں کی اس اعراض اور انکار اور استہزاء کا جو بھی اثر ان کی طبیعت میں ہے وہ اس دعا سے حاضر ظاہر ہو رہا ہے. پروردگار میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما, اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے اہل ایمان میں سے, اور ان ظالموں کو تو اب ہلاکت اور تباہی کے سوا کوئی اور شے نہ ہو. اس کے بعد سورہ جن آتی ہے, اس کے بارے میں میں اس کو کچھ عرض نہیں کر سکتا. پھر جو جوڑا ہے قرآن مجید کے حسین ترین جوڑوں میں سے, وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر. ان دونوں میں حضور سے خطاب ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. مزمل کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور مدثر لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے, معنی ایک ہی. دونوں میں حضور کو حکم ہو رہا ہے اپنی عملی جدوجہد کے آغاز کا, لیکن اس کے رخ دو ہے. ایک خود ذاتی ریاضت اور مشقت کے جو حضور سے کرائی گئی اور بڑی شدید مشقت, وہ سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے, نصفہ آدھی سب, اب ان کچھ مل ہو یا اس میں سے کچھ کم کر لے, اب ان کچھ مل ہو قلیلا, اور زد علیہ ہے یا اور زیادہ کرو, ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کہا کرو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر, اس کی کیفیات کو اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں میں جذب کرتے ہوئے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں, بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے کاندھے پر آنے والی ہے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوام قیلا, اور یہ رات کا جاگنا جو ہے یہی ہے کہ جو نفس کو کچلنے میں بہت ممد اور مؤثر ہے, اور پھر جو بات نکلتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے. یعنی دعا جو ہے وہ رات کی تنہائیوں میں جو انسان کرتا ہے وہ دعا بھی جاتی ہے براہ راست, اس کے رب کے مابین کو حجاب نہیں ہوتا. اور یہ رات کے جاگنے کے نتیجے میں دل میں جو دعوت کا کام آپ کریں گے, وہ دعوت جو ہو جو قول آپ کا ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح دھرا جا کر لگے گا. یہ جو پہلی آیات ہے اس کی یہ بہت اہم ہے. ابتدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشقت اور ریاضت کا جو نصاب دیا گیا, اور پھر سورہ مدثر میں اس عملی جدوجہد کا اصل آغاز, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ, کمر کس لو, لوگوں کو خبردار کرو, وربک فکبر, اور اپنے رب کی تکبیر کرو, اپنے رب کی بڑائی نافذ کرو, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو, اپنے رب کی بڑائی کا نظام قائم کرو. یہ ہے در حقیقت حضور کی عملی جدوجہد کا اس دنیا کی حد تک منتہائے مقصود, کہ وہ نظام قائم ہو جائے کہ جس میں اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہے. مان لیا جائے کہ آخری اختیار اسی کا ہے, یہ دنیا کی جدوجہد کا مقصود ہوگا, اور نقطہ آغاز ہوگا انذار, لوگوں کو خبردار کرنا آخرت کے بارے میں, اور اصل مقصود جو ہے نسب العین وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح جو ہے. نسب العین کے درجے میں کوئی اور شے نہیں آئے گی, بس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی جو اثرات ہیں ان کو اپنے قلب اور روح کی گہرائی میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو عمل کے پہلو آ رہے ہیں ان کو زندگی میں عملاً اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.